گفتگو کو انداز یہ رکھتے ہیں کہ سوچتے ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے چلیں جو ہم نے شروع میں پڑھی. خدا کہتا ہے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, احسب الناس, لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکو, نے چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا, صرف اس بنیاد پر کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے, صرف زبان سے کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون, آپ کو فتنوں میں, مشکلات میں, آزمائشوں میں, امتحانات میں نہیں ڈالا جائے گا. ولقد فتن الذین من قبلہم, جبکہ آپ سے پہلے والوں کو ہم نے ہمیشہ امتحانات میں ڈالا ہے. تو پتہ چلا مومن ہمارے یہاں رائج تو ہم سبھی کو کہتے ہیں, آج فلاں مومن کے یہاں کونڈے ہیں, آج فلاں مومن کے گھر جا رہے ہیں, فلاں مومن سے ملاقات ہوئی تھی. ہمارے یہاں مومن کی ڈیفینیشن مختلف ہے, لیکن اللہ کے یہاں مومن صاحبان ایمان کہ جو آزمائشوں سے گزارنے کے بعد امتحانات پاس کرتے ہیں, جو بلاؤں میں آنے کے بعد, مشکلات میں آنے کے بعد, جب وہ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو اللہ انہیں مومن کہتا ہے. ہماری اور اللہ کی مومن کی ڈیفینیشن میں, تعریف میں فرق ہے. یہ ہو گئی قرآن کی آیت کا سادہ سا ترجمہ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. خوب, پہلے موضوع میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہے غزہ. سیز فائر ہو گیا 15 مہینے کی جنگ کے بعد, سیز فائر ہو گیا. پہلی سوال, پہلی بات آپ سے پوچھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے سیز فائر کا, کس کے حق میں ہوا ہے, فلسطین غزہ کے مسلمان جیت گئے یا اسرائیل کا یہودی جیت گیا؟ دلائل بھی دینے پڑیں گے, دلیل بھی دینی پڑے گی. آپ نے کہا فلسطین جیت گیا, ہوپ کیسے؟ یہودی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے, انشاءاللہ فلسطین جیت گیا. کتنے شہدا ہیں فلسطین کے صرف غزہ کی جنگ کے, 15 مہینوں کی جنگ کے کتنے شہدا ہیں؟ 48,000, 47,000 جو ہے فگر دی جا رہی ہے, لیکن اگر زمین اور ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو بھی ملایا جائے, ایک منٹ چلو بتا دو, 55,000 ہو جاتے ہیں. لیکن جو بات چھپی ہے اس جرنل میں کہ جو نکالتا ہے خود برطانیہ میڈیکل کے موضوع پر, وہاں پر جو بات چھپی ہے وہ 65,000 شہدا ہیں, 65,000 اس ایک جنگ کے شہدا, انہیں بھی ملایا ہے 11,000 وہ لوگ کے جو ابھی ملبوں کے نیچے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے. ڈکلیئرڈ کر دیا گیا کہ وہ سب بھی شہید ہو گئے کیونکہ ملبے کے نیچے ہیں. اب کب ملبہ ہٹے گا, کب ان کو نکالا جائے گا, بہرحال ان کو ڈکلیئر کر کے انہوں نے کہا کہ 65,000 شہدا ہیں. زخمی اندازن کتنے ہوئے؟ 1,25,000 لوگوں کو زخمی قرار دیا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق. کسی نے کہا ہے نہیں, یہ 1,100,000 تک ہیں, 1,25,000 کی بات نہیں ہے, 1,100,000 تک کے زخمی ہیں. لگتا یہی ہے اگر 65,000 شہدا ہیں تو 1,100,000 زخمی ہوں گے. اسرائیلی کتنے مرے اس جنگ میں؟ یہودی کتنا مرا, واصل جہنم ہوا ہے, کتنے ہوئے؟ کوئی اندازہ؟ 2,500 سے 3,000. جو یہودیوں کا اپنا کہنا ہے وہ 1,000 بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں, وہ 800-900 بڑی مشکل سے جاتے ہیں کہ 800-900 لوگ. لیکن الحمدللہ صرف سید حسن نصر اللہ نے ایک اشارہ دیا تھا. کیا کہا تھا؟ آؤ گے کھڑے ہو کے اور جاؤ گے تابوت میں. یاد ہے آپ کو یہ نشان بنایا تھا؟ وہ تھا کہ جب زمینی داخل ہو گئے ہمارے ملک میں تو الحمدللہ رب العالمین جو مار صرف حزب اللہ نے زمینی داخلے پر آخری 2 مہینوں ماری ہے نا, اسی میں ان کے 2,000 سے 2,500 واصل جہنم ہوئے. اگر ٹوٹل فگر دیکھی جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 8,000 سے 9,000 فوجی یہودی مرا ہے. ٹوٹل فوج کتنی ہے اسرائیل کی؟ اسرائیل کی ٹوٹل فوج, ٹوٹل یہودی ہے کتنا فلسطین میں؟ کوئی اندازہ؟ احسنت، 60 لاکھ کے قریب یہودی پایا جاتا ہے فلسطین میں، پوری دنیا میں یہودی کتنا ہے؟ 1,20,000,000 ٹوٹل دنیا کا یہودی ہے، 1,20,000,000 ٹوٹل دنیا کا یہودی ہے. کراچی کی آبادی کتنی ہے جی؟ 2.5 سے 3 کروڑ. اس کا مطلب ہے کراچی کی آبادی زیادہ ہے، دنیا میں یہودیوں کی تعداد کم ہے، ان میں سے آدھا آدھا یہودی آ گیا ہے فلسطین میں اور کوشش کر رہا ہے کہ فلسطین کو اسرائیل بنائے، فلسطین کو اسرائیل بنائے. اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے. اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے. کیونکہ اہداف ہیں مادی، دنیاوی اہداف ہیں، جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کہہ دیا کہ پورا فلسطین ہو جائے گا اسرائیل اور رکے گا نہیں. ہم بعد میں فلسطین کے آگے کی بھی، اس کے پڑوسی ممالک پر بھی قبضہ کریں گے، فلسطین کے پڑوسیوں پہ. کون کون ہے فلسطین کا پڑوسی؟ فلسطین کا پڑوسی لبنان فلسطین کا پڑوسی ہے، شام فلسطین کا پڑوسی ہے، مصر فلسطین کا پڑوسی ہے، اردن. یہ 4 ملک فلسطین کے پڑوسی ہیں. آپ نے اس کا نقشہ نہیں، جھنڈا دیکھا ہے؟ اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہے نا، سبھی نے دیکھا ہے اسرائیل کا جھنڈا. وائٹ ہے جس پر 2 عدد نیلی لائنیں بنی ہوئی ہیں، بیچ میں وہ کہتے ہیں ڈیوڈ اسٹار، ایک ستارہ بنا ہوا ہے جو 6 کون والا ہے. 5 کون والا ہمارا ہے جس کو ہم پینٹا کہتے ہیں، پنجتن 5 سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، وہ 5 ہمارے ہوتے ہیں، ان کا 6 ہے، 6 کونے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 6 کونے، یہ جو اس کے اوپر 2 نیلی لائنیں ہیں وہ کہتے ہیں نیل اور فرات. کیا کہتے ہیں؟ یعنی نیلا پہلا دریا اور دوسرا دریا نیچے، یہ نیل ہے اوپر اور فرات ہے نیچے. ان کا ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ نیل اور فرات کے درمیان جتنے ممالک آئیں گے وہ سب اسرائیل بنیں گے، یعنی خالی فلسطین پر قبضہ نہیں ہونا ہے، صرف فلسطین پر یہ راضی یا اکتفا نہیں کریں گے، انہوں نے یہاں سے اپنی بارڈرز کو اور بڑھانا ہے، نیل اور فرات تک چاہیے. اب آپ کو اندازہ ہے نیل اور فرات کہاں کا بہتا ہے؟ کچھ سنا ہے کبھی فرات کہاں پر ہے؟ عراق آپ نے سنا ہے، ترکی آپ نے نہیں سنا کہ جہاں سے نکلتا ہے، لیکن آتا فرات کہاں تک ہے؟ عراق. نیل مصر تک آپ نے سنا ہے، کیونکہ نیل کا نام مصر میں، لیکن آپ نے یہ الجزائر اور سوڈان اور تیونس وہ علاقے نہیں سنے کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، کس کا؟ دریائے نیل کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی محدود جگہوں کے ارادے سے نہیں ہے، اسرائیل کچھ محدود جگہوں پہ نہیں بن رہا، کسی ایک آدھ ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اسرائیل. یہ اہداف بڑے بڑے لے کر آئے تھے، ہدف بڑے بڑے لے کر آئے تھے. اچھا، سوال ہمارا اپنی جگہ پر ہے، تھوڑی سی بنیادی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن سوال اپنی جگہ پر ہے کہ اس جنگ کو جیتا کون؟ 15 مہینے کی اس غزہ کی جنگ کو جیتا کون؟ سوال وہی ہے. لیکن تھوڑا سا جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کی معلومات شاید اس اعتبار سے کم ہو، اس لیے ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں تا آپ کو تھوڑا تاریخ کا پتہ ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے سوال کے اوپر بھی آ جائیں گے، اور وہیں پر زیادہ تر غزہ کھل جائے گا، زیادہ تر یہ جنگ کھل جائے گی. ہو، اب اگر نیل و فرات ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ گیا. اب ہم کیا کہیں گے اگر یہ بات شیعہ لبنان کا جانتا ہو کہ مستقبل کا پلان کیا ہے اسرائیل کا؟ تو اب مجھے جواب دیجئے گا کہ غزہ کی جو جنگ میں شامل ہوا لبنان، یعنی حزب اللہ لبنان، آیا یہ صرف فلسطین کو آزاد یا بیت المقدس کی آزادی یا غزہ کے مظلوموں کی مدد کرنا، یا خود ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اگر ہم نے یہیں پر اسرائیل کو نہیں روکا تو کل لبنان بھی جیسے آج شام آہستہ آہستہ اسرائیل کا حصہ بن رہا یا نہیں بن رہا؟ کیسے؟ پہلے تو جولان کی پہاڑیاں بات تھیں، پہلے صرف جولان کی پہاڑیاں تھیں جو اسرائیل کے پاس تھیں، جولان کی پہاڑیاں، ہاں شام کا ایک علاقہ ہے، شام کا ایک علاقہ ہے، پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے، کیونکہ وہ فلسطین کا پڑوسی تھا، اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اب قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جولان کو حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. دلیل کیا دی ہے؟ یہ دلیل ابھی ٹرمپ نے دی ہے. ابھی ٹرمپ نے یہ دلیل دی ہے کہ اوکے تمہیں جولان چاہیے نا، کیوں؟ کیونکہ جولان سے تمہیں پانی ملتا ہے، کیونکہ جولان سے تمہیں پانی ملتا ہے اس لیے جولان تمہارا ہوا. ویسے ایک فرق ہے جو بائیڈن میں اور ٹرمپ میں، ایک فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جو بائیڈن سپورٹ کر رہا ہے مالی ہر اعتبار سے، فوجی ہر اعتبار سے، سیٹلائٹ ہر اعتبار سے، یعنی پیسہ خرچ کر رہا تھا جو بائیڈن، پیسہ خرچ کر رہا تھا. ٹرمپ زبانی خرچ کرتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، یہ جو ابراہم کے نام سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اوکے ہم کوشش کریں گے وہ ہو جائے. جولان تمہیں چاہیے، کوشش کریں گے جولان تمہارا حصہ بن جائے. صحرا سینا کور، اوکے. یعنی ٹرمپ عموماً وعدے دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس پر عمل کروائے، پیسہ نہیں دیتا. یہ پیسہ تو مانگ لیا ہے اس نے، ابھی پتا ہے آپ کو $200 ٹریلین اسرائیل سے مانگ لیا ہے ابھی چند دنوں کے اندر. اسرائیلی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. بہرحال جولان ہے شام کا حصہ، لیکن قبضہ کیا ہوا ہے. اب میرا سوال کہ شام آہستہ آہستہ خالی جولان تک اسرائیل کے پاس ہے یا اسرائیل کچھ اور بھی آگے آ گیا ہے؟ تو آپ کو پتا چلا کہ جو ابھی محمد جولانی نے قبضہ کیا شام کے اوپر، اب بشار الاسد کی حکومت کو ہٹایا ہے، 350 مقامات ایک حساس مطابق، اور 400 جو کہا جاتا ہے 400 مقامات پر اسرائیل نے بمباری کی ہے شام کے اندر، یعنی دمشق، یعنی شام، یعنی یہ علاقہ 400 مقامات پر بمباری کر کے انفراسٹرکچر ختم، یعنی میزائلز بنانے سے لے کر فوجی چھاونیاں، جہاں جہاں پر جہاز اتر سکتے تھے، سارے رن وے، جتنے امپورٹنٹ دمشق کے علاوہ ایئرپورٹ تھے، سب حملہ کر کے تباہ کر دیا. تو آیا جولانی نے قبضہ کیا ہے شام پر یا اسرائیل نے قبضہ کیا ہے؟ بے وقوف نہیں بننا ہے، شیعہ بے وقوف نہیں بن سکتا، بقیہ بنتے منے. جولانی کا قبضہ نہیں ہے، یہ قبضہ اسرائیل کا قبضہ ہے. اسرائیل نے جولانیوں کے ذریعے سے اور سوار ہو کے رجب طیب اردوغان کے کندھے پر، یعنی ترکی کا صدر، اس کے کندھے پہ سوار ہو کے جولانی، اور یہ سارا کا سارا اسرائیل کے حوالے کر دیا. اب میرا اگلا سوال، وہی سوال پرانا لیکن اضافہ کر دیا، کہ آیا حزب اللہ لبنان غزہ کے مظلوموں کے لیے لڑ رہے تھے یا ان کو پتا ہے اسرائیل کو روکنا اس لیے ضروری ہے کہ خطرے میں صرف فلسطین نہیں ہے، خطرے میں صرف غزہ نہیں ہے، خطرے میں صرف یہ علاقہ جس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، موجودہ چھڑی ہوئی ہے، یہاں نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ یہ کھا جائیں گے سارے ملکوں کو. ارادہ ان کا یہ ہے، طے شدہ موضوع ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا موضوع ہے، جو ڈاکومنٹ بنائے ہوئے اسرائیل نے خود کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے اور اسلامی ملکوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسلامی ملکوں کے ٹکڑے کرنے ان کی ضرورت ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اٹھنے والے فتنے، چاہے مذہبی ہوں چاہے قومی ہوں، سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، یہ والے مسائل ہوں یا شیعہ سنی، وہابی، دیوبندی، یہ والے موضوعات ہوں، یہ سب پاکستان کو کمزور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں زمینہ جڑیں بنا رہے ہیں، آئندہ پاکستان کو توڑنا ہے. ایران کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، قومیتیں اور فرقہ واریت دونوں ہیں ایران میں بھی. آپ سنتے ہیں وہ بلوچستان کے علاقے کے اندر آج جند اللہ نے یا جند شیطان نے یا جند عدل نے، جیش العدل نے حملہ کر دیا. وہ حملہ قوم پرستی کا حملہ ہے، یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں وہی دراڑیں جو یہاں ڈال رہے ہیں وہاں ڈالیں. کیا صرف یہاں پر؟ افغانستان میں بھی ایسا ہی ہونا ہے، صرف یہاں پر؟ عراق میں بھی ایسا ہی ہونا ہے. انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے، عراق 3 حصے بنیں گے، پاکستان 5 حصے بنیں گے، افغانستان 3 حصے، عراق 3 حصے بنیں گے، شام 3 حصے بنیں گے، یعنی ملکوں کی، ایران 7 حصے بنیں گے، 7 حصوں میں ٹکڑا کریں گے. یہ سب لکھا ہوا ہے. اب اس کے لیے انہوں نے کون بولے گا؟ مسلمان بولے گا، مسلمان کھڑا ہو جائے گا، مسلمان قیام کرے گا. انہوں نے پہلے مسلمانوں کو خاموش کر دیا، سارے مسلمان ملکوں میں اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر دیے. یہ پوری ایک پلاننگ ہے. آپ آنکھ کھلی آپ کی تو آپ کو پتہ چلا کہ آل سعود جو ہے وہ زمین سرزمین حجاز کے اوپر آل سعود آ گیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آل سعود کے نام پہ سعودی عرب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے ہمیشہ آل سعود ہی اس پر حکمران رہے ہوں گے. آپ کو تو ایسے ہی لگتا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر ہندو کا لفظ آ گیا ہے, آپ کو لگے گا کیونکہ ہمیشہ ہندوستان کی سرزمین ہندوؤں کے پاس رہی ہے, بس اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہے ہی ہندوؤں کا. اسی طرح اسرائیل, یہ بات یاد رکھیے, تین ہی ملک ہیں دنیا میں, ایک مذہب کی بنیاد پر ہے, ایک قوم کی بنیاد پر ہے, اور ایک قبیلے یعنی قبیلہ یہ والا, جس کو ایک مذہب ہو گیا, ایک خود خاندان ہو گیا اور ایک قبیلہ ہو گیا. یہ لوگ آئے اور انہوں نے اسرائیل, بنی اسرائیل کا ہو جائے گا. اب لگے گا آپ کو کہ اسرائیل تو ہے بنی اسرائیل کا, جب نام ہی اس کا اسرائیل ہے تو یہاں پہ دوسرا مذہب کیسے آئے گا. ہندوستان اب ہے ہی ہندوؤں کا تو یہاں پہ دوسرا مذہب کہاں سے آئے گا. اور اسی طرح سے سعودی عرب جب ایک خاندان ہے اور یہی مسلط ہے تو پھر یہاں دوسرا قبیلہ کہاں سے آئے گا. ان کا بس چلتا, اگر ان کا بس چلتا تو یہ عرب امارات کا نام بھی آل ناہیان ہی رکھ دیتے, کیونکہ خاندان تو ناہیان کا ہے. ان کا بس چلتا تو یہ آل خلیفہ کو دے دیتے, کیا بحرین نام ہی چینج کر دیتے, اس کا نام خلیفہ ہوتا. آل سبا کویت کا نام ہی نہ ہوتا, کہتے آل سبا وہاں پہ, کیونکہ آل سبا مسلط ہیں. یعنی یہ اس طرح سے خاندانوں کے نام پر عرب دنیا کو تقسیم کر دیتے اور آپ کو لگتا کہ اب یہاں پر دوسرا کیوں آئے گا, یہ تو خاندان کا ملک ہے, یہ تو ایک خاص مذہب والوں کا ملک ہے. یہ ایک تقسیم ہے اور آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, کہا سندھو دیش آپ کے علاقے میں شروع ہو گئے, پھر کہا بلوچستان کو آزادی ملے گی تو وہ بنے گا بلوچستان, جبکہ جتنا بلوچ رہتا ہے بلوچستان میں اتنا ہی برہوی بھی رہتا ہے, جن کو آپ بروہی کہتے ہیں برہوی کہتے ہیں, اتفاق سے برابر ہیں, لیکن پورے بلوچستان کا لفظ بلوچستان. کہنا کیا چاہ رہا ہوں, کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قومیانہ بنیادوں پر تقسیم ہو, مذہب و فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو, یا قبائل یا اس کے بعد خاندان, یہ صرف اس لیے ہیں پوری دنیا کو بانٹنا ہے, پوری دنیا کے ٹکڑے کرنے ہیں, پوری دنیا کو تقسیم کرنا ہے, یہ اس پالیسی کا حصہ ہے. خوب, اب انہوں نے اسرائیل کو طاقتور بنانا تھا, اس کو موٹا کریں گے اسرائیل کو. اسرائیل پہلے فلسطین کو کھایا, فلسطین ملک ہے, اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے. ہم نہیں مانتے جب تک ایک شیعہ بھی موجود ہے نا, اور ایک شیعہ کے پاس بھی خون ہے, انشاءاللہ شیعہ تسلیم نہیں کرے گا, شیعہ تسلیم نہیں کرے گا, سب شہادت پیش کر دیں گے کہ اسرائیل کو ایز اے ملک ہم نہیں مانتے, ہے ہی نہیں, فلسطین ہے. انہوں نے قبضہ کیا, فلسطین کا نام رکھا اسرائیل, اور اس کے بعد آگے اب جولان کی پہاڑیاں بھی شام سے اسرائیل, صحرا سینا مصر اسرائیل, دریائے اردن کا مغربی کنارہ اسرائیل, اور اس کے بعد کہا چوتھی جگہ کون سی ہے, لبنان کا جنوبی لبنان قبضہ کر لیا, اور کہا کہ اب خالی یہ 1967 میں اسرائیل بنا ہے, 48 میں ایک ملک کے اوپر اپنا قبضہ کر کے اسرائیل بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب 67 کے اندر یہ چار ملکوں کے یہ علاقے بھی ہمارے ہو گئے, اسرائیل موٹا ہو گیا. یہیں رکے گا؟ جی نہیں, رکے گا نہیں. جیسے شام پہ قبضہ ہوا, اترے جولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی اترے اور قنیطرہ تک چلے گئے, یعنی انہوں نے قنیطرہ کو بھی اپنا حصہ بنا لیا ہے. کیا یہاں پر اکتفا کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے, یہاں اس سے بھی آگے بڑھیں گے. یعنی اسرائیل تو اپنے پڑوسی ممالک اور پھر آہستہ آہستہ عراق, ترکی جو دوسرا سرکل ہے, یہ پہلا سرکل ہے اسرائیل کا جس میں چار پڑوسیوں پہ قبضہ کرنا ہے, دوسرا سرکل ہے جس میں ترکی جائے گا, جتنا خوش ہو رہا ہے ہونے دو, ترکی کو سب سے بڑی سزا ملنی ہے بعد میں, اور اس کے بعد پھر عراق جائے گا اگر عراق کے لوگوں نے عقل نہیں پکڑی, اور تیسرے نمبر پر عراق کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب قبضہ کر لینا ہے مصر, چھوٹا نہیں پورا مصر, خالی جولان نہیں پورا مصر, کہہ چکے ہیں افراتفری شروع ہو چکی ہے مصر کے اندر, مصر میں افراتفری شروع ہو چکی ہے, سیم شام جیسی. اردن کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ تمہیں تو ہم بعد میں بہت بڑا کر دیں گے, تمہیں تو اور بھی ملک اور بھی علاقے دے دیں گے, سعودی عربیہ کا پورا جنوب کاٹ کے تمہارے حوالے کر دیں گے, جو ان کا بارڈر لگتا ہے اردن کا پورا تمہارے حوالے کریں گے, بہت بڑا اردن ہو جائے گا. شاہ حسین بڑے خوش ہیں, یہ الگ بات ہے کہ شاہ حسین کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, رجب طیب اردوغان کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, سی سی کو پتا ہے مصر کے میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ان سب کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ دنیا کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, کیونکہ یہ پروگرام ان کو جب تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے حکمران بنایا جاتا ہے تو ان سے یہی کہا جاتا ہے شاید ہمارے حکمرانوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم ہو مسلط رہو, جب تک لوٹ سکتے ہو لوٹو, اس کے بعد پھر جب ہم تمہیں کہیں گے ختم اب تم جاؤ ہم آ رہے ہیں, تو اس کے بعد تم نے یہ اٹھا کے ممالک آہستہ آہستہ ہمارے حوالے کرنے. یہ ڈسائڈڈ پروگرام ہے, طے شدہ پروگرام. آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ اس کا آغاز فلسطین سے ہوا ہے. کیوں نہیں دنیا ساتھ دے رہی بھائی؟ کیوں نہیں؟ اتنی مظلومیت ہے, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے بچے شہید ہو گئے, دنیا بولتی نہیں ہے. کیسے بولے؟ اس لیے نہیں بولتی, عوام بولنا چاہتی ہے, لیکن بات یہ حکمران سارا کا سارا اسرائیلی ہے. دنیا میں اسرائیلی حکمران مسلط ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, دنیا کی عوام آپ کے ساتھ ہے. اور مطمئن ہو جائیں, آج پوری دنیا کی تمام فرقے مذاہب چھوڑ کے ادیان کی بحث ختم ہو گئی ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے. عوام میں اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ, یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے, لیکن یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں, تقریباً چار پانچ مہینے تو زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, اور الحمدللہ دنیا کے اور بھی اچھے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے چاہا تھا آپ کو قومیتوں میں اور فرقہ واریتوں میں, مذاہب اور ادیان کی جنگوں میں یا قومیتوں کی جنگوں میں یا قبائل کی جنگوں میں الجھائیں گے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کرے گا؟ اس کے بعد وہ یہ کرے گا کہ ہم سے, یعنی ہم سب مختلف دنیا کے ہر حصے کے اندر ایک الگ عنوان سے جنگ چل رہی ہوگی کہ بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ترکی سے پوچھیں گے تو ترکی کہے گا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شام کے حلب کے اوپر اور لاستیا کے اوپر یہ مجھے چاہیے. اچھا, امریکہ سے کہیں گے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا یہ تو ہم نے تنف ایک بڑی چھونی بنائی ہے بارڈر پر اردن کے, ہم وہاں سے جانا چاہتے ہیں تاکہ جو کردستان کا علاقہ ہے عراق کا اس پہ بھی قبضہ کر لیں. یعنی پہلے ہی عناوین تھے, اس سے پہلے آپ ایران سے پوچھتے عراق سے کیوں الجھ گئے ہو, تو کہتا کہ بھائی یہ خرم شہر ہمارا تھا, اس پر عراق نے حملہ کر دیا تھا, وہ ہم واپس لینا چاہ رہے تھے. اوکے, سوڈان سے پوچھے تمہارا مسئلہ کیا ہے, سوڈان کہے گا بھائی ایک جنوب تھا ایک شمال تھا, ہم سوڈان والے آپس میں لڑ رہے, ایک جگہ پر عیسائی مذہب ہے ایک جگہ پر مسلمان ہے, شمال میں مسلمان ہیں جنوب میں عیسائی ہیں, یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اوکے, ہو گیا. ابھی جاؤ لیبیا میں پوچھو لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, تو کہا بھائی ہمارے تین حصے بٹ گئے, جب سے لیبیا ختم ہوا ہے ہمیں تین حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک ملک تین حصوں میں تقسیم ہو گیا لیبیا, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یعنی ہمیں اس طرح کی مسائل, اور جیسے پارچنار ہے, پارچنار کیا ہے بھائی؟ پارچنار کا مسئلہ یہ کہ بہانہ یہ کہ وہاں پر زمینوں کا مسئلہ ہے, جو میڈیا پر آتا ہے, جو میڈیا پر آتا ہے وہ یہ ہے زمینوں کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے اہل سنت, اور شیعہ کہتے ہیں زمین ہماری ہے, یہ میڈیا کے اوپر ہے. جو آپ کے پیغام جو آپ کے اپنے چینل سے آتے ہیں آپ لوگوں کو ملتے ہیں, وہ نہیں فرقہ واریت کا مسئلہ ہے, اصل میں وہ ہیں تکفیری, وہ ہیں بیٹھے ہوئے راستے میں, آپ سارے شیعہ ہیں تو بس تکفیریوں کا اور شیعوں کا جھگڑا ہے. یہ جس طرح سے پاکستان کے اندر موضوع کو بنایا جاتا ہے نا, پوری دنیا کے اندر ایسے ہی موضوع بنائے جاتے ہیں, ہر جگہ پر اختلاف ہوگا اور ایک ڈمی ایشو ہوگا مقامی, اس میں جان ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ جان نہیں ہوتی ہے, جان ہوتی ہے جبھی تو اس میں وہ یعنی اور ہوا بھرتے ہیں, یعنی موضوع تو ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بنا کے پیش کیا جاتا ہے, قابل حل ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا بنا دیتے ہیں یہ حل نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کو اس میں الجھا کے رکھا تھا, اب ہماری جنگوں کی بنیاد ہی تبدیل تھی, کہیں پر فرقہ واریت تھی, کہیں پر قومیت تھی, کہیں قبائلی جھگڑے تھے, کہیں زمینی جھگڑے تھے, یہ تھا پہلے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں غزہ کی جنگ کے بعد کیا ہوا ہے, جو بات امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی ہے. غزہ کی جنگ کے بعد اب دو ہی مذاہب رہ گئے, اب نہ فرقے زیادہ ہیں, نہ قومیتیں زیادہ ہیں, نہ زمینی جھگڑے ہیں, نہ قبائل ہیں, اب دو ہی مذہب ہیں اس جنگ کے بعد, غزہ کی جنگ کے بعد, یا ظالم ہے اور مظلوم ہے بس, یا ظالم ہے. آپ سے اب یہ نہیں پوچھا جائے گا تم شیعہ ہو یا سنی ہو, اب یہ نہیں پوچھا جائے گا پاکستانی مہاجر ہو یا پنجابی ہو, اب یہ نہیں پوچھا جائے گا. اب آپ سے آئندہ جو پوچھا جائے گا نا وہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم اب کس کے ساتھ کھڑے ہو, آیا تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو یا تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کو اصل میں اب یہ تعین کرنا ہے, اس غزہ کی جنگ نے جو مسئلہ حل کیا ہے نا وہ یہ ہے آپ کو فتح ملی ہے. یہ پہلی بات, میری پہلی بات کا جواب گھما پھرا کے اب یہاں آیا ہے کہ اصل میں یہ فتح آپ کو ملی ہے, یہ کامیابی آپ کو ملی ہے, یہ جنگ آپ نے جیت لی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو 1200-1300 سال جو تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تھی, الجھایا گیا تھا, ڈمی ایشوز کو بڑا کر کے دکھایا گیا تھا, آپ نے آہستہ آہستہ سب کو سمیٹ دیا. اس غزہ کی جنگ نے سب کو سمیٹ دیا. انہیں حیرانی ہو رہی ہے, حیرانگی ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ کی کسی چھوٹی یونیورسٹی کے اندر مظاہرہ ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے, لیکن امریکہ کی سب سے مہنگی یونیورسٹی کے اندر کہ جس کا پر سیمسٹر $70,000 ہے, پر سیمسٹر $70,000 ہے, اگر وہاں کے نوجوان نکل کے غزہ کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. اگر یہودی امریکہ میں رہنے والا, نیو جرسی سے لے کے کیلیفورنیا تک رہنے والا یہودی اگر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتا ہے تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو انہیں یہودی, عیسائی, ہندو, پتہ نہیں کمیونسٹ اور سوشلسٹ, اور پھر شیعہ اور پھر سنی, اور پتہ نہیں کتنے مسائل قومیتوں کے الگ, جو یوکرین میں ہو رہا ہے, یوکرین کے اندر جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ, رشیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس علاقے پہ قبضے کی, یعنی کتنا دنیا کو مختلف مسائل قومیتوں میں الجھایا گیا تھا, اور ابھی اس غزہ کی جنگ نے سمیٹ دیے سارے اختلافات, سمیٹ دیے, اور آپ کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ مستضعفین پہلی مرتبہ امام کی غیبت کے بعد پہلی مرتبہ مستضعفین کامیاب ہوئے اس غزہ کی جنگ میں, بہت بڑی قربانی دی آپ نے. سید حسن نصر اللہ اس جنگ کی سب سے بڑی قربانی ہے, سید حسن نصر اللہ. نہیں بھائی, 65,000 لوگ, بچے, عورتیں, سب سر آنکھوں پر, لیکن سب سے بڑی قربانی حسن نصر اللہ, سب سے بڑی قربانی صفی الدین, بڑی قربانی یحییٰ سنوار, بڑی قربانی اسماعیل حنیہ. یہ چار پانچ نام تو آپ کو معلوم ہے, جو نیچے کی قیادتیں دوسرے نمبر کی شہادت ہوئی ہے بہت زیادہ ہیں, 60-65 لوگ ہیں. یعنی ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے دنیا کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ غزہ کی جنگ خالی فلسطین کا مسئلہ, یا اسرائیل صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس غزہ پہ قبضہ کرے, اس کا ہدف یہ تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا اس غزہ میں, اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا تو وہ یہاں اکتفا نہیں کرتا, ان کے بعد ویسٹ بینک کی مشکل آنی, ویسٹ بینک جس کو آپ کہتے ہیں کرانے باختری فارسی میں, اور دریائے اردن کا مغربی کنارہ کہتے ہیں آپ اردو میں, اور اریحا اصل نام ہے اس علاقے کا, کہ جہاں پر 40-45 لاکھ فلسطینی پایا جاتا ہے. یعنی فلسطینی اپنے ہی ملک میں دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے, فلسطینی اپنے ہی ملک میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک غزہ 41 کلومیٹر کی پٹی, اور ایک یہ اریحا اردن کے بارڈر کے اوپر جس کو آپ ویسٹ بینک کہتے ہیں, جس میں 40-42 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ان کی باری کے بعد, ان کے خاتمے کے بعد ان کی باری تھی, وہ ان کو ختم کرتا, ان کو ختم کرنے کے بعد پھر وہ لبنان آتا بڑے آرام سے, طاقت مضبوط کرنے کے بعد جب وہ لبنان آتا پھر وہ شام جاتا, پھر وہ شام سے ایسا ایسا ایک طرف سے اردن اور مصر کی طرف نکلتا, مصر سے یعنی وہ مصر کو سیسی کو چھوڑے گا نہیں, سیسی ان کا اپنا آدمی ہے, بہت آرام سے پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا یہ پورا ملک, آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ اگر یہ بڑھتے رہتے. لیکن بہت بڑی قربانی دی گئی, اور آپ نے اس غزے کے مسئلے کو, یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں سمجھنا, بحیثیت شیعہ آپ کو پتہ چلے گا اصل بات کیا ہے, آپ کو اصل جنگ کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو باتیں چھوٹی چھوٹی جو میڈیا پہ آ گئی ہیں کامیابی کے لیے, انہیں بھی سن لیں, کوئی حرج نہیں ہے. درود پڑے محمد والے محمد پہ. اس سے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا اور آپ کے دشمن کی کمزوریاں پتہ چلے گی. اس لیے یہ چند نکات جو اس وقت میڈیا پر موجود تھے, میں نے 7-8 لوگوں کی گفتگو اور تقاریر اور فلاں ڈھمکا, اس سے پھر یہ کہ چھوٹے 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 مطالب نکالے تھے, ان کو سمجھیے گا, سنیے گا, تو آپ کو انشاءاللہ اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور دشمن کی کمزوریوں کا پتہ چل جائے گا. اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آ کے اس موضوع کو فوکس کریں گے, یعنی جس کو آپ پارا چنار کہتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ کامیابیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. کہتے ہیں کہ پہلی بات, دنیا کی نگاہ میں اسرائیل ایک مقدس وجود تھا اس جنگ سے پہلے. کیا مطلب؟ قبضہ کرنے کے بعد بھی؟ جی, قبضہ کرنے کے بعد بھی. اچھا, وہ جو ٹک ٹک کر کے مار رہا تھا 40 سال سے, نہیں 70 سال سے, 1948 میں بنا اسرائیل, اسرائیل 1948 میں آیا ہے. وہ 1948 سے لے کر آج تک جو ٹک ٹک مار رہا تھا دنیا, اس پر ریئیکشن, کوئی ریئیکشن نہیں تھا. عرب دنیا نے دبا دیا تھا, آپ نے ظالم کو گندا کرنا ہی نہیں, مظلوم کے خلاف بولنا ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر اتنے لوگ مر رہے تھے تو لوگ بول کیوں نہیں رہے تھے؟ عجیب بات ہے. تو میں آپ سے کہوں گا, آپ لوگوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پاکستانیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. آیا آپ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بول سکتے ہیں؟ یہاں کہیں یا نہ کہیں, ہاں کمرے میں بول سکتے ہیں, لیکن آپ روڈ پر بول سکتے ہیں جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سب کو پتا ہے پاکستان میں, کھل آنکھیں تو کھل گئی نا, شعور تو آیا ہے, اویئر تو آپ ہو گئے, لیکن کیا آپ کی زبانیں کھلی ہیں؟ نہیں, ابھی آپ کا دماغ کھلا ہے صرف, ابھی آپ کی باتیں دماغ میں آئی ہیں, ابھی آپ کی قابلیت شروع نہیں ہے کہ آپ زبان کھولیں. اگلا مرحلہ ہے آزا, نکلے باہر روڈوں پر, اپنا حق مانگیں. بھائی یہ زندگی نہیں گزارنی جو گزار رہے ہیں آپ, جو آپ کے اوپر چاہے مسلط کر دیں, بجلی کا بل اتنا آئے گا, گیس آئے گی یا نہیں آئے گی, پانی آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, ये تو چلیں وہ ایشوز ہیں بھائی, اس کے بعد لائنوں میں لگنا ہے آپ کو. آج ابھی تھوڑا سوال کہیں گے چاول غائب ہو رہا ہے, پھر کہیں گے بھائی چینی نہیں مل رہی, پھر آپ سے کہیں گے فلاں چیز کم ہو گئی. آپ کیا کریں گے؟ آپ سے پلاننگ کریں گے جو ہمیشہ ہوتی ہے. اگر پتہ چل جائے کہ کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, احتجاج اس بات پہ نہیں کریں گے آپ کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. آپ سارے کے ساتھ آج ہی رات میں کوشش کریں گے اپنے پیٹرول بھروا لیں. یعنی آپ اتنا ہی سوچیں گے آج رات میں ٹنکی بھروا لو, کیوں کل مہنگا ہو رہا ہے. یعنی آپ کبھی قیام نہیں کریں گے. تو بھائی ابھی تو آپ پہ وہ سختی ہے نہیں جو عرب دنیا کے مسلمانوں پر ہے, ان ڈکٹیٹروں کی وجہ سے. سعودی عربیہ کے تو بول سکتا ہے, کویت میں کوئی بول سکتا ہے, قطر میں کوئی بول سکتا ہے, عرب امارات میں کوئی بول سکتا ہے؟ بول کے تو دکھائے, ان ملکوں میں کسی کی آواز تو نکلے. نہیں تو یورپ, یورپ میں بولتے ہیں لیکن ان کے بولنے کی ویلیو ہوتی ہے, ان کی کوئی رائے ہوتی ہے, ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. وہ بیچارے مظاہرے کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہاں پر بھی یہودیوں کا شکنجہ ہے. ایجوکیشن سے لے کر, ایجوکیشن سے لے کر, جیسے آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں, پاکستان کے اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہوں, تو کم سے کم ایجوکیشن تو میری ہے. اللہ کے بندوں, ایجوکیشن کہاں سے آپ کی ہے؟ کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں ہے. اکنامکس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ایجوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے, عدالتی نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, چھوڑ دیں کوئی اور چیز تو, کچھ بھی آپ کے ہاتھ, جب آپ کے ہاتھ میں دنیا کے ہاتھ, دنیا کے پاس کہاں ہے, فارغ ہے پوری دنیا, نہیں بول سکتے ظلم کے خلاف. لیکن الحمد للہ غزہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے. تو اب جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ نہیں بولتے تھے, نہیں بولتے تھے, یہ جو غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر کو, پورے 15 مہینے پہلے, اس جنگ نے لوگوں کو جرت دی ہے, لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے. جیسے پاکستان کے اندر ایک انسان نے لوگوں کو جرت دی ہے, انہوں نے بولنا شروع کیا ہے, کم سے کم سوچنا شروع کیا. چلے بولنا تو میرے کو بات کی بات ہے, آپ نے سوچنا شروع کر دیا ہے نا, لیکن بھائی اب دنیا نے بولنا شروع کر دیا ہے. یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتحاد قائم ہو ایک مظلومیت کے موضوع پر. عیسائی بھی نکلے, یہودی بھی نکلے, مسلمان بھی نکلے الحمدللہ, اور ہر طرح کا مسلمان, ہر طرح کا یہودی, ہر طرح کا عیسائی باہر نکلے. اور وہ لوگ بھی نکلے کہ جن کا شاید کوئی دین اور مذہب نہ ہو, وہ صرف انسانیت کی بنیاد پر باہر نکلے. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. خوب, یعنی جو اسرائیل نے ایک مقام حاصل کیا تھا اور خامہ خواہ مقدس بندہ چلا جا رہا تھا. مقدس کتنا ہے یہ بھی ایک جملے میں سن لیجیے آپ. جارج ڈبلیو بش جونیئر کہتا ہے, کھڑے ہو کے, تقریر موجود ہے, سرچ کیجیے گا جا کے, کہتا ہے جب تک اسرائیل مضبوط نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائیں گے. اس حد تک مقدس ہے اسرائیل ان کے لیے کہ اسرائیل کو مضبوط کرو, حضرت عیسیٰ تشریف لے کر آئیں گے. یہ جارج ڈبلیو بش کہتا ہے, اسی نظریے قائل ہے یہ ٹرمپ, اسی نظریے قائل ہے اکثر وہ لوگ جو عیسائی سربراہ, عیسائی حکمران مسلط ہیں یورپ کے اوپر, اسی نظریے کے حامل ہیں, اس کے سب سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کی. تو وہ جو تقدس تھا, وہ جو اس کو ایک مقدس گائے بنایا تھا, الحمدللہ بچوں اور خواتین اور جوانوں کے پاکیزہ خون نے, سید حسن مسلح کے خون نے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا پوری دنیا کے اندر. اب آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر سینسر ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں میڈیا نہیں ہے, میڈیا کنٹرول میڈیا ہے, دنیا کا نہیں, پاکستان کا میڈیا کنٹرول میڈیا ہے. یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا چھوڑ سے دنیا کا کوئی اور بول, تو یہ کنٹرول میڈیا کو نہیں دکھائے گا. لیکن اب اسرائیلیوں کی حالت یہ ہے کہ کھل کے نہیں کہہ سکتے اپنے میپ, اپنے جھنڈے کے ساتھ گھومیں کہ ہم یہودی اور اسرائیل ہیں. ہاں یہودی کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے بنی اسرائیل, یعنی اسرائیل کے یہودی ہیں, اپنے امریکن یہودی ہیں, اپنے کہیں گے یورپین یہودی ہیں, نہیں کہیں گے ہم اسرائیلی یہودی ہیں. ہمت نہیں ہو رہی ہے. ٹیمیں آتی ہیں اسٹیڈیمس کے اندر, چاہے کسی بھی ٹیم ہو, لوگ کھیلتے ہی نہیں ان کے ساتھ, احتجاجن ٹیمیں الگ ہو جاتی ہیں. لوگ اگر یہ بھی نہیں کر پاتے تو کم سے کم جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد دوسری ٹیمیں جھنڈے لے کے گھوم رہی ہیں, پورے پورے اسٹیڈیم میں جھنڈے لے کے گھومتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں. جہاں آپ نے اتنے عرصے میں محبت اور تقدس قائم کیا تھا, الحمدللہ غزہ کی جنگ نے اس تقدس کو ختم کر دیا. پہلی چیز. دوسرا, طاقت, اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کمرے میں چھپ کے بھی کچھ کام کر رہا ہوں گا نا, اسرائیل کو آواز چلی جائے گی. عجیب ہے, ہمیں ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ ہے, اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی کچھ کر رہے ہیں نا ان کو بتائے. یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے, سیٹلائٹ ایسا ہے, تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے آپ کے پاس وقت, ٹیوٹر سے لے کر اور واٹس ایپ تک, ہر چیز کو سرچ کر رہے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, انہیں سب کچھ پتا ہے, پرندے ہلنے والے, کیڑے مکوڑے, یہ وہ سب, یعنی اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے سیٹلائٹ. لیکن کیا وہ اپنے قیدیوں کو تلاش کر پائے؟ اس 41 کلومیٹر کی پٹی ہے غزہ, 41 کلومیٹر, یعنی سوراب گوٹ سے لے کر اور ڈی ایچ اے تک. ان بچوں کو تھوڑا سا نا, ان کو بھی کہیں میری باتیں سننے کے لیے کام کیے ہیں, کام کیے ہیں, درود پڑھے محمد والے محمد پہ, اللہم صل علی محمد والے محمد. آپ بھی سن لیں, کام آئیے. سوراب گوٹ سے لے کر ڈی ایچ اے تک 41 کلومیٹر ہے, 41 کلومیٹر کی پٹی ہے غزہ سوراب گوٹ سے لے کر ڈی ایچ اے تک. 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس پٹی میں, 13 کلومیٹر ٹوٹل یوں لمبی ہے بس, اس سے زیادہ سب سے آخری میں، 6 کلومیٹر آخری، 13 کلومیٹر اوپر شمال میں، اتنی سی پٹی ہے، 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 88% سارے گھر، 88% گھر تباہ ہو گئے، 88%، مسجد، اسکول، ہاسپٹل، یہ تو بچا ہی نہیں، یہ تین چیزوں تو پلان کر کے ماری ہیں تینوں چیزیں، 88% گھر تباہ، اور جیسے ہی یعنی اعلان ہو تو پتا چلے کہ وہ 60-70 یہودی ٹوٹل 126 میں سے وہ 60-70 یہودی زندہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں تبادلہ ہوگا، تبادلہ 3 آدمی دیں گے 90 آدمی چھوڑو گے، پھر تمہارا 3-4-5 آدمی دیں گے 200 آدمی چھوڑو گے، کیا بات ہے، یہ کیسے ہوتا ہے بھائی، یہ ہوا ہے، یعنی پتہ ہم کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس غزہ کی پٹی میں یہ لوگ کہاں حماس نے چھپا کے رکھے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم سمجھ رہے اسلحہ ختم ہو گیا، جیسے ہی جشن منانا شروع کیا سب کے ہاتھوں میں اسلحہ، کیا مطلب، مطلب یہ کہ تم سمجھ رہے تھے کہ 5,000-6,000 ٹوٹل حماس کے نوجوان ہیں، پتہ چلا 12,000-12,500 تو تم نے ابھی خود گن لیے جب یہ جشن کے اندر نکلے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ جو بھرتیاں پہلے ہوتی تھیں حماس میں اس کے ڈبل، مشکلات میں ڈبل بھرتیاں ہو رہی ہیں، نوجوان حماس کی طرف آ رہا ہے، یعنی جتنی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، حماس کی تائید حمایت اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے، لو اگر عوام ساتھ نہ ہو کبھی بھی آپ لوگوں کو چھپا نہیں سکتے تھے، آپ نے جو چھپایا اسلحے کو، آپ نے چھپایا قیدیوں کو، آپ نے چھپایا بڑی بڑی گاڑیوں کو، آپ نے بلڈوزر تک چھپا رکھے تھے، دنیا اس بات پر حیران ہے، یورپ کے اندر گفتگو چل رہی ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں پہنچا، ٹرک بھی جو داخل ہوئے ہیں وہ مواد غذائی لے کر آئے ہیں، وہ تو کھانا پینا لے کر آئے، تو یہ بلڈوزرز، یہ پیٹرول اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ساری کی ساری، سوال اٹھایا کیا جاپان نے ٹویوٹا کا کارخانہ غزہ میں لگایا ہوا تھا، یہ سوال اٹھایا باقاعدہ، آپ دیکھیں یعنی عجیب، ہم بھائی اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، اور 41 کلومیٹر کی پٹی میں ذلیل کر دیا تمہیں، کس نے، ان لوگوں نے، غزہ کے ان نوجوانوں نے، بہت بڑی کامیابی ملی آپ کو، دنیا کی کئی عدالتوں نے جنگی مجرم قرار دے دیا نتن یاہو کو، کیا بات ہے، پہلے جرت تھی کسی کی کہ کسی اسرائیلی کے خلاف بولے، وزیر اعظم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، صدر صاحب تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ممبرز کے آپ بول ہی نہیں سکتے، آج آپ نے دنیا کی عدالتوں سے اس کو جنگی مجرم قرار دلوا دیا، نتن یاہو جیسی نجس وجود کو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی یعنی عوامی پریشر کس حد تک پہنچا ہے، لوگوں میں کس حد تک اویئرنیس آئی ہے، ہو مظلومیت فلسطین، میں نے آپ سے بتایا کہ دنیا میں فلسطین آہستہ آہستہ کر کے ٹکڑوں میں بٹتا جا رہا ہے، اسرائیل یہودی قبضہ کرتا جا رہا ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی پتہ چلا کہ ہم راضی نہیں ہیں جو ہمارے نام پر معاہدے کرتے ہو، کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ 1978 ہو، یا میڈرڈ اور اوسلو کا معاہدہ 1992 ہو، یا ابھی یہ ابراہیم اکارڈز کے نام سے جو ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے، دنیا کے سامنے ثابت کر رہے تھے کہ فلسطینیوں کی مدد سے ہو رہا ہے، پتہ چلا فلسطینیوں نے بھائی ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، اگر محمود عباس جیسا منافق جو کہ غزہ اریحا، دوسرے لفظوں میں اس اریحا یا ویسٹ بینک کا صدر بنا رکھا ہے تم نے ڈمی، جس آدمی کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے پی ایل او یا الفتح پارٹی کا، اگر وہ سگنیچرز کر بھی دیتا ہے تو یہ فلسطینی عوام کے سگنیچرز نہیں ہیں، اس بات کو الحمدللہ اس جنگ میں ثابت کر دیا کہ مقبولیت میں اضافہ، کلیئر ہے آپ کو حماس کی مقبولیت کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد یحییٰ سنوار جیسی 11-12 شخصیات کو آپ لوگوں نے آزاد کروا لی ہے، 11-12 شخصیات یحییٰ سنوار جیسی جو جیلوں میں تھی 24 سال، 28 سال، 30 سال، 32 سال، کسی کو 15 مرتبہ سزائے موت، کسی کو 20 مرتبہ عمر قید، کسی کو پتہ نہیں 100 مرتبہ عمر قید، ایسے ایسی سزائیں دی ہوئی تھیں، ان سب کو حماس نے خالی نکلوا لیا جیلوں سے، آپ نے اے یحییٰ سنوار نہیں دسیوں یحییٰ سنوار جیل سے نکلوا لیے، آزاد کروا لیے، بہت بڑی آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں، اس کے بعد کاروائیاں شروع ہو گئیں ویسٹ بینک میں بھی، یہ جو آخری چند دن گزرے ہیں اس میں بہت ہی اعلیٰ کاروائیاں ویسٹ بینک کے نوجوانوں نے کی ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ رہبر موزوں نے فرمایا تھا کہ ویسٹ بینک خود ایک پورا بم ہے، جس میں وہ پھٹا نا تو آپ لوگ غزہ کی قربانیوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں نا انشاءاللہ وہ پھٹے، ہاں انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے، کیونکہ جو جاسوسی کا نظام ویسٹ بینک کے اندر ہے، اس جگہ کے 44 لاکھ فلسطینیوں، 40 لاکھ فلسطینیوں کے اوپر جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر اس کے باوجود بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، بم دھماکہ بھی ہوا ہے، گولیاں بھی چلی ہیں اور چھریوں سے بھی بندے مارے ہیں انہیں 4-5-6-7-8 دنوں میں، تو اس کا مطلب یہ کہ ویسٹ بینک بھی کسی وقت بم کی طرح پھٹنے والا ہے، اور ویسٹ بینک پھنسا ہٹا. تو دیکھیں یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ جو صحرا سینا کی بارڈر تھی نا غزہ کے ساتھ, مصر کا ہے وہ کہنے کو تو, لیکن اسرائیل کا قبضہ تھا, اوپر خود اسرائیل تھا, رائٹ پر اسرائیل تھا اور سمندر تھا میڈیٹرین سی. غزہ کی سپورٹ میں تو کوئی آ ہی نہیں سکا, زمینی کوئی نہیں آ سکا. لیکن یہ ویسٹ بینک کے ساتھ نہیں ہوگا. اردن کا 60% فلسطینی ہے. میری یہ بات یاد رکھیں, ملک اردن ہے لیکن 60% پاپولیشن فلسطینی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب 48 سے لے کر ابھی تک, بلکہ اس سے پہلے جب فلسطینیوں کو نکال رہے تھے نا, یہودیوں کو لا رہے تھے, فلسطینیوں نکال رہے تھے, تو جو اردن گئے تھے نا ان کو کہا تھا کہ اردن کا ہی شہری بنا دو, ان کو پاسپورٹ دے دو, آئی ڈی کارڈ دے دو, گھر دے دو, ان کو کہو یہ اب فلسطینی نہیں ہے, اردنی ہے. تو وہ جو فلسطینی اردنی ہو گئے نا وہ ہوئے نہیں ہیں, آج بھی وہ فلسطینی ہیں. اور انشاءاللہ جب ویسٹ بینک کے اندر جنگ شروع ہوگی تو یہ سارا فلسطینی اردن سے سپورٹ کرے گا. اور جب یہ اردن سپورٹ کرے گا, ایک راستہ آپ کے لیے کھل گیا, اردن کا راستہ آپ کے لیے کھل گیا, تو بس پھر اس کا مطلب ہے سارے راستے آپ کے لیے ویسٹ بینک میں کھل گئے. یعنی اسرائیل کی نابودی یقینی ابھی بھی ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر وہ پھٹ گیا بم تو بہت جلدی انشاءاللہ. میں نے بتا دیا آپ کو مذاکرات کی بنیاد پر, ایک امپورٹنٹ جملہ, کبھی بھی آج تک مذاکرات کی بنیاد پر آپ یہودی سے, امریکی سے, کسی سے بھی کچھ نہیں لے سکتے, نہ لے سکے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے اس پوری 1200-1300 سال کی کہ آپ نے مذاکرات کے ذریعے سے دشمن سے کچھ حاصل کیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مذاکرات کی میز پہ آپ کو لا کے بٹھاتا اس لیے کہ وہ آہستہ آہستہ سا ماحول بناتا ہے. ابھی جیسے ایران کے لیے کوشش ہو رہی ہے, یعنی ایران کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کسی طرح سے پزشکیان اور وہ منافق سابق وزیر خارجہ, کسی طریقے سے نا لا کے ایران کو امریکہ کے سامنے ٹیبل ٹاک پہ لے آئے. ایٹامک انرجی شروع کریں گے, پھر یہ فلاں فلاں فلاں, اور پھر ہم ایران کو آزادی دیں گے, پھر ایران کا اسلحہ جو ہم نے پیسہ روکا ہوا ہے وہ دے دیں گے, اور جو پابندیاں لگائیں گے وہ ختم ہو جائیں گی. مذاکرات کی میز پر آ جاؤ, یعنی خواہش ہوتی ہے مذاکرات کی میز پر لے آؤ, وہاں پر ہرائیں گے. کیونکہ بڑے بہت ہی شاطر چلاک دماغ ہیں, دنیا کو چلاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہاں کون سا بکا ہوا مال ہے, کون سی چھوٹی سی بات دلوا دیں گے, بعد میں فائدہ اٹھا لیں گے. ہم نے مذاکرات کی میز پر, غزہ نے مذاکرات کی میز پر بھی کامیابی حاصل کی ہے. یعنی صرف اسلحے کی بنیاد پر نہیں, صرف اپنے دفاعی نظام کے ذریعے سے نہیں, اپنی شہادتوں کے ذریعے سے نہیں, مذاکرات کی بنیاد پر بھی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا, اس کا دنیا کو اندازہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل مختصر کر کے کون جیتا جنگ. دیکھ لیجئے ماتم, صفائے ماتم کہاں بچھے ہوئے ہیں, ماتم کی صفحے کہاں بچھی ہیں, یہ فلسطین میں بچھی ہوئی ہیں یا اسرائیل میں بچھی ہوئی ہیں؟ اسرائیل میں بچھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک کر کے کابینہ کے لوگ مستعفی ہو رہے ہیں, استعفیٰ دے رہے ہیں, ایک ایک کر کے اسرائیل کی کابینہ کے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے, تو اصل میں جنگ غزہ کی آپ نہیں ہارے, غزہ کی جنگ کو خدا کا شکر ہے آپ کا دشمن ہار گیا ہے. ہو کن بنیادوں پر؟ تین بنیادوں پر. کون سی تین بنیادیں؟ میں بیان کرتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑا سا پارا چنار سن لیں. کرم ایجنسی جس کا کیپٹل پارا چنار ہے, ہماری جو معلومات ہے اس میں 12 سے 13 لاکھ ٹوٹل آبادی بنتی ہے شیعہ سنی ملا کے, لیکن گورنمنٹ 8 لاکھ کہتی ہے, 9 لاکھ بس, کیونکہ اس کو وسائل دینے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ کم کرتے ہیں یہ لوگ. تو کہتے ہیں نہیں, کرم ایجنسی کے اندر جو ہے وہ ٹل کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے کرم ایجنسی. ٹل آخری شہر ہے جس کا, کرم ایجنسی اور پاکستان کا جو رابطہ ہے نا وہ ٹل شہر کی وجہ سے ہے. اگر ٹل شہر تک دشمن آ جائے تو پوری کرم ایجنسی چلی جائے گی افغانستان کے اندر, کیونکہ افغانستان تین طرف, کرم ایجنسی کے تین طرف افغانستان ہے, ایک طرف پاکستان. جو راستہ بند ہوتا ہے نا اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس راستہ بند ہونے کی وجہ سے, اس راستے کے بند ہونے کی وجہ سے اور کوئی سپلائی لائن نہیں ہے. لیکن یہ محاصرہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, یہ حالات پہلی مرتبہ خراب نہیں ہوئے. یہ محاصرہ ان 2008 سے لے کر 2012 تک 4 سال بہت شدید, لیکن ٹوٹل 5 سال شدید محاصرہ پہلے بھی رہ چکا ہے اس قوم کے اوپر ایک ساتھ, لیکن یہ مرے نہیں, نہ بھوکے مرے نہ کچھ اور. ہاں اس میں بہرحال ایک آسانی یہ تھی کہ افغانستان میں کوئی گورنمنٹ مضبوط نہیں تھی, تو افغانستان کے 3 صوبے تھے, کہیں نہ کہیں سے راستہ میں مل جایا کرتا تھا کہ لوگ پارا چنار کے افغانستان کے ذریعے سے جہاں جانا چاہتے تھے چلے جایا کرتے تھے. اب یہ تھوڑا مسئلہ ہوا ہے, انہوں نے بہانہ بنا کے کہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کی فورسز نے اس علاقے کو کور کر لیا, اب نہ کوئی افغانستان سے آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, یہ ایک پرابلم آئی ہے. لیکن کیا یہ خود نفوذ, یعنی یہ خود پینیٹریٹ نہیں کر سکیں گے, کر جائیں گے؟ اچھی باتیں آپ کے لیے امید افزا باتیں وہ یہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ میں ایک کوشچن چھوڑ رہا ہوں, اس کے اوپر کام کریں. پاکستان کی شیعوں کی عمومی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے نا تب آپ سولوشن سوچتے ہیں. مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ مولا کائنات نے فرمایا, نجیب اللہ کا جملہ ہے کہ امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے. کیا فرمایا امام نے؟ امن کے زمانے میں جنگ کی, جنگ کے زمانے میں جنگ کی تیاری نہیں ہوتی ہے. کیا کریں گے آپ تیاری؟ دماغ ہی نہیں ہے, دماغ ہی ایک طرف نہیں آئے گا نا, دماغ جائے گا نہیں کہ بھائی ہم نے کوئی تخلیقی کام کرنا ہے, نہیں جاتا. دماغ ہوتا ہے بس بچاؤ لڑو, یہاں سے مشکل آ رہی ہے وہاں سے ہی ہوگا فلاں ہو جائے گا. جنگ کے زمانے میں جنگ کی تیاری نہیں ہوتی, امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری ہوتی. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے راستہ بند, کوئٹہ میں شہادت ہے, چلاس کے اندر فلاں, چلو بھائی روڈ بند کر دو. یعنی ہمارے پاس صرف یہی, آؤ دھرنا دے دیتے ہیں, آؤ روڈ بند کر دیتے ہیں. آپ سوچتے ہی نہیں, نہ احتجاج کا دوسرا طریقہ سوچتے ہیں, نہ ان کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی پلان کرتے ہیں. آپ کے پاس دونوں راستے نہیں ہیں, بند کیے ہوئے. آپ نے اپنے ذمہ داری اور وظیفے کو رکھا ہوا یہی ہے کہ جب کچھ ہوگا تو ہم آ جائیں گے روڈوں پہ, اور وہ بھی کتنے, وہ بھی آپ کے سامنے. اگر 60-70 لاکھ پاکستان, خصوصاً شیعہ آبادی کراچی, 60-70 لاکھ شیعہ آبادی ہے جو ہے انشاءاللہ, تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا فیصد دھرنوں میں تھا, کتنا فیصد روڈوں پہ تھا, کتنا فیصد قربانی دے رہا تھا. ویسے تو قوم اگر آپ آ جائیں باہر, کراچی صرف ہلکا سا ختم, پورا پاکستان ٹھک سے بیٹھ جائے گا. ویسے قوم باہر نکل آیا, شیعہ باہر نکل آئے, لیکن نہیں باہر نہیں نکلے گا. چھوڑیں اس کو, آپ نکالنا مشکل ہے, اس پہ کام کرتے رہے تو ہمارا سارا وقت ضائع ہو جائے گا. چھوڑ دیں آپ اس کام کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ پلاننگ کریں, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس طرف جائیں, ان راستوں کو تلاش کریں. پر چنار کون سا ایسا کام کریں, یہ سوال جو میں بنا رہا ہوں آپ کے دماغ میں, دیں جواب اس کا. سوشل میڈیا پہ دیں, مجھ سے آگے ملاقات کریں, جائیں حیدر آبدی صاحب یہاں رہتے ہیں, باقر زکی صاحب رہتے ہیں, نظر نال تقوی رہتا ہے, جائیں جا کے دیں رائے کہ بھائی ہماری رائے یہ ہے کہ پارا چنار کے لیے اگر ہم یہ کام کریں تو راستہ بند نہیں ہوگا. کریں اس کے اوپر بات. مثلاً میں نے ایک چھوٹی سی وائس ڈالی تھی کہ اگر ہم ایک اچھا ہاسپٹل بنا دیں پارا چنار کے اندر, ایک اچھا ہاسپٹل بنا دیں کہ جو وہاں کے مقامی لوگوں کو مجبور ختم ہو جائے, مجبوری کے علاج کروانے کے لیے پشاور جانا ہے, ایسا ایک ہاسپٹل بنا دیجیے, حتیٰ کہ مقامی اطراف کے لوگ بھی اپنا علاج کرانے پر اچانا آئیں, بنائیے ایسا ہاسپٹل, پھر میں دیکھتا ہوں کون راستہ بند کرتا ہے. 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کابل پر چنار سے, 110 کلومیٹر, ایسا ہاسپٹل بنا دیں کابل کے لوگ آئیں آپ کے پاس, کیوں نہیں آئیں گے, وہ آپ کو اپنا علاج کرانے آئیں گے. اطراف کے جتنے لوگ آج آپ کا راستہ بند کیے بیٹھے, یہ سب آپ کے پاس آئیں اپنا علاج کروانے کے لیے. میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کے 10 کیوں پروگرام آپ سب سوچے مل کے, 10 کیوں پروگرام ہو سکتے ہیں کہ جو اگر ہم کر دیتے ہیں راستہ بند نہیں ہوگا, لیکن ہم اس سولوشن پہ نہیں جائیں گے, ہم ہمیشہ دھرنا دیں گے تاکہ راستے کھل جائیں. یہ ایک عمومی پرابلم ہے. بہرحال پارا چناری نے بہت بڑے بڑے کامیاب حاصل کیے ہیں اس موضوع پہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہا کہ داخلی دشمنی ختم ہو گئی اس 100 دنوں میں, یا 113-14 دن ہو رہا ہے, 15 دن ہے, 115 دنوں میں ہماری داخلی دشمنیاں ختم ہو گئی, قبائل ہم سب متحد ہو گئے. چلے بڑی بات ہے, اتنا آپ کے درمیان توری اور بنگش کو لڑوا رہے تھے, چلو یہ لڑائی تو سمجھ میں آتی ہے. سید غیر سید کو لڑوا رہے تھے, یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ بھی ہو رہی تھی. یہ سید غیر سید کی جنگ کہاں پہ؟ پر چنار میں شیعوں کے درمیان. الحمدللہ پہلی بات کہا کہ ہمارے داخلی اختلافات خدا کا شکر ہے ختم ہو گئے. اور کیا ہوا؟ کہا ہم سادگی کے, یعنی پہلے ہمارے شادی میں تعیشات بہت تھے, ضروریات نہیں تعیشات, جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں مجالس میں تعیشات ہیں, چبیر ایسے شادیاں مجالس میں, بھائی باہر تکے بن رہے ہیں مجالس, امام حسین علیہ السلام کے نام پہ تکے باہر. تعیشات تو ہمارے شادیوں میں چھوڑے مجالس میں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں ختم, اب سادگی کے ساتھ. یہ نہیں کوئی شادی رکی, ساری شادیوں میں سادگی کے ساتھ ہوئی, ہم نے سیکھ لیا سادگی کے ساتھ کرنا. اس کے بعد اپنی فصلوں کو محفوظ نہیں کیا کرتے تھے, گرنے والے بادام اخروٹ یا خراب ہونے والا آلو اور ٹماٹر ہو گیا. اب ہم ایک ٹماٹر, ایک آلو, ایک ہتا چکا مٹر کا دانا بھی ضائع نہیں ہونے دیتے, اب نہیں ہونے دیتے. نہیں تھا پہلے ہمیں اتنا اندازہ, پھر پتا تھا کہ چقندر بھی ہوتا ہے اور شلجم بھی ہوتا ہے جو خود چینی بنا دے گا, خود چینی بنائے گا, گنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نئی بڑی مشینری چاہیے, کولو, کولو سے ہی بن جائے گا. اب آپ کیوں پریشان ہو, اتنی مونگفلی ہونے کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول آئل نہیں آ رہا, یعنی کھانے کا تیل نہیں آ رہا. ارے جہنم میں جائے کھانے کا تیل, اپنی مونگفلی ہے لگاؤ, زیتون کا علاقہ ہے, خود سرسوں لگ سکتا ہے, چھوڑو ان چکروں کو باہر سے چیزیں کھانی ہے. اور سورج مکھی کا بناتے ہیں وہ لوگ خود بھی تیل, تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا پلان کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اصل بات یہ ہے, ایک بات یہ ہے کہ مشکلات کو حالی چیختے رہو اور مشکلات کو اپرچونیٹی بناؤ, چیلنجز کو اپرچونیٹی. یہ رہبر کہتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں چالش کو فرصت میں تبدیل کرو, چالش ہارو بے فرصت تبدیل کھونی. رہبر موضوع فرما رہے ہیں, ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں, اردو میں کہیں گے کہ بھائی مشکلات سے اپنے راستے اور حل نکالو, نہ کہ مشکلات کو پیٹتے رہو. مشکلات کو پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان میں اپنے سولوشن کو تلاش کرو. اور انہوں نے کر لیا. اب انہوں نے کہا ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا تھا, لیکن جب سے پیٹرول پابندی لگی نہیں آیا پیٹرول, ہم 16-17-18 کلومیٹر چل رہے ہیں. 13 کلومیٹر پارا چنار شہر سے پیواڑ ہے اور گھوڑکی کو آپ دیکھ لیں تو 16 کلومیٹر ہے, سب سے دور والے علاقے. بقیہ زیڑان اور زڑانگ اور یہ اڑخ ہے, یہ سب تو بہت قریب قریب ہیں, دور کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے وہاں سے پیدل شہر آنا سیکھ لیا ہے. بہت بڑی بات ہے, دوبارہ زندہ ہو جائے گی نا سائیکلنگ, کرو. دوبارہ سے خچر زندہ ہو جائے گا, کرو. ان کو خچروں کو, سائیکلنگ کو, پیدلوں کو زندہ کر لو. ایسی قوم بن جاؤ گے, گورنمنٹ اگر 4 لاکھ بھی کہے, بھائی میں 6.5 لاکھ کہتا ہوں, ایسی قوم بن جاؤ گے کہ 40 لاکھ لوگوں پر غالب آؤ گے. 40 لاکھ لوگوں پر. قرآن کی آیت بھی یہی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کم من فیاتن قلیلتن غلبت اللہ فیاتن کثیرا. بڑی بات ہے, آپ اس طرح سے غالب آ سکتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, بھائی کے پارا چنار بہت مشکلات میں. ہاں, جس مشکلات کو تذکرہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب بچہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے یا دبا نہ ہونے کی وجہ سے مرتا ہے نا, یہ درد ہوتا ہے. یا جن لوگوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں باہر کے ایجوکیشن کے, وہ بیچارے رہ گئے نہیں جا پا رہے پارا چنار سے, ہاں یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. یا اسی طرح سے وہ لوگ جو بیچارے جاب کرتے تھے, ان کے ویزے ہیں, جاب کے ویزے ہیں, اور وہ لوگ بیچارے رہ گئے, ہاں یہ مسائل ہیں. وَإِلَّا شہادتیں, زخمی ہونا, یہ ان کے لیے مسائل نہیں ہیں. کس کی وجہ سے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ اگر آپ چھوٹا سوچیں تو یہی ہوگا. دن کا میڈیا, جو دشمن کا میڈیا, وہ کہتا ہے زمینی مسائل ہیں, اور جو آپ کا میڈیا وہ کہتا ہے پھر قواریت مسائل ہیں. لیکن میں کہتا ہوں نہ زمینی نہ حقائق یہ والے ہیں. اگر آپ کو جو پہلے میں نے گفتگو کی ہے سب سمجھ میں آ جائے, پارا چنار کا یہ علاقہ جو افغانستان کے اندر, یہ رضاکار ہیں آپ کے, پاکستان کی ریاست کے رضاکار ہیں, اپنے اسلحے سے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ سے اسلحہ نہیں مانگتے, اپنے اسلحے سے, غیرت مند ہیں, اپنی زمینیں ان کی دشمن کو آنے نہیں دیں گے, اپنے اسلحے سے وہ آپ کی زمینوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں اپنا دشمن بنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ بلوچیوں کو آپ نے دشمن بنایا ہوا ہے, پٹھانوں کو آپ نے افغانستان کے اندر, اور پھر وہاں سے پورا خیبر پختونخوا خطرے میں, ان کو آپ نے دشمن بنا رہے ہیں, گلگت بلتستان سے آپ دشمنی لے رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ہماری ریاست کر کیا رہی ہے, ہماری ایجنسیز, ہماری آرمی کر کیا رہی ہے, ہماری حکومت کر کیا رہی ہے؟ یعنی کیوں اس کو مضبوط کرنے کے بجائے کیوں نہیں ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہو؟ تھوڑے سے دہشت گرد, یعنی بہانے, عجیب بات ہے. ایک طرف کہتے ہو 7.5 لاکھ فوج ہو گئی ہے, 6 لاکھ سے شروع ہو گئی, 7.5 لاکھ فوج ہو گئی ہے, سارے پہلا جتنے بھی ملٹری اور پیرا ملٹری جتنی بھی آپ ملا لیں, پتہ چلے 10 لاکھ آپ پہنچ جائیں گے, یا پولیس اور رضاکار اور فلاں ڈھنگ کا, 10 لاکھ آپ کے پاس. آپ کہتے ہو ادھر ہم جو ہے وہ پاور ہیں اٹامک, ادھر آپ پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے ہو, کون سا ٹینک, کون سا میزائل آپ نے بنا لیا ہے. اور پھر جب یہ خبریں دنیا میں جائیں کہ آپ تھوڑے سے علاقے کے دہشت گردوں کو, جو اگر بہت تیر مارے 34 کلومیٹر, ورنہ وہ 16 کلومیٹر ہے, 16 کلومیٹر کے اندر موجود دہشت گرد آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے, اور آپ کہیں دنیا کے اندر جہاں اتنے بڑے فوج ہیں, تو لوگ ہنسیں گے نا آپ کے اوپر, لوگ آپ پر جرات پیدا کریں گے حملہ کرنے کی. اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی, پتہ نہیں کس کے مفادات کے لیے. بات صرف یہ ہے کہ یہ خطہ اصل میں, جب اتنی ساری دلائل ہمارے پاس ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنگ مقامی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ دہشت گردانہ والی جنگ, فرقہ وارانہ اور زمینی والی جنگ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علاقہ امریکہ کو چاہیے. آخری بات کیا ہے؟ یہ علاقہ امریکہ کو چاہیے, پہلے بھی امریکہ مانگ چکا ہے. امریکہ جب 4 سال محاصرہ تھا, امریکہ نے پیغام کھلوایا ہے یہاں کے لیڈرز کو کہ یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دیں, آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں پارا چناری, ہم اس کو ترقی ایسی ہوگی, انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن جائے گا, اور فالوڈ ہم کا. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, یہیں پر ہوئی ہیں, اسی علاقے میں ہوئی ہیں, لیکن یہ غیرت مند لوگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں. لیکن خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, جس طرف تم لے کے جا رہے ہو, ہماری ریاست اور ہماری حکومت لے کے جا رہی ہے, اگر وہ ایسا فیصلہ کریں, بعد میں وہ غدار ہیں, جیسے بلوچ غدار ہیں, لیکن وہ پارا چناری غدار ہیں, خود غدار بنانے کی پلاننگ کرتے ہو, اور اس کے بعد پھر بہر خدا ان کو انشاءاللہ عقل کے ناخن دے کہ یہ لوگ جو خود غیرت مند ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. خوب, آخری باتیں اور 3 بات. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا ہے آپ کی ذمہ داری, کیا بنتی ہے بھائی ان 2 بڑے بڑے علاقوں سے جو درس آپ نے لینا ہے پریکٹیکل, وہ کیا ہے؟ رہبر معظم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں اس پر کام کریں. ایک یہ ہے کہ امید کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. پہلی چیز امید. امید جو شیعہ ہے, انقلابی ہے, رہبر, اور انشاءاللہ بھائی آپ لوگ تو بہت پر امید زندگیاں گزاریں, مستقبل آپ کا ہے. مشکلات کو دیکھ کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے, مشکلات کو دیکھ کے سمجھیں کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے. ڈائریکشن صحیح ہوتی تو مشکلات آتی ہیں, اور اگر ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو مشکلات نہیں آتی, حرکت میں ہوتا ہے تو مشکلات آتی ہیں. اس پہ شہید متحری نے بڑی پیاری بات کی ہے. شہید متحری نے کہا کہ کبھی بھی کھڑی ہوئی ٹرین کے اوپر آپ نے بچوں کو پتھر مارتے نہیں دیکھا ہوگا, دیکھا ہی آپ نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن جیسے ٹرین حرکت میں آتی ہے بچے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ حرکت میں ہو, آپ دنیا میں حرکت میں ہو, بچے پتھر مار رہے ہیں, اس سے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ٹرین بنو یار, نہ کہ پتھروں سے پریشان ہونے والے. امید, کبھی بھی امید کو اپنے ہاتھ سمجھ جانا دینا, پہلی چیز. دوسری چیز ہے صبر. صبر کرنا سیکھو, صبر کرنا سیکھو, مشکلات پر صبر کرو, نہ یہ کہ مجرم تلاش کرنا شروع کر دو. فائرنگ ہو گئی, چار آدمی زخمی ہو گئے, کس کا قصور ہے, کون ہے, لڑنا شروع کر دیا آپس میں, وہ اس کے اوپر تہمتیں لگائے, اس پہ الزامات لگائے, وہ اس کو مجرم بنائے, وہ اس کو فلاں کرے, یہ تو حالت ہے آپ کی. صبر نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دو, رہبر موسم نے کہا. اور تیسری, استقامت. جب پتہ چل گیا راستہ ٹھیک ہے تو بھائی پھر پہاڑ ہلتا ہے تو ہلے, تم نے نہیں ہلنا, اسے کہتے استقامت. آغا یہ صبر سے جنگ جیتی ہے غزہ کی, ہم نے استقامت سے جنگ جیتی ہے غزہ کی, اور ہم نے ایمان سے جنگ جیتی ہے غزہ. یہ جو اللہ پر ایمان ہے نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ زبان پر ہے, غزہ کے مسلمانوں کی بھی زبان پر ہے اور یمن کے مسلمانوں کی زبان پر ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یعنی وہ ایمان لے آئے اس کے اوپر کہ اللہ کافی ہے, اللہ ہی ہمارا وکیل ہے, ہم نے سپرد کر دیا اپنے کام سارے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اصل بات ہے, اس ایمان کو جو ہے نا زندہ کریں اپنے اندر, اور ایمان لے آئیں اور لانے کے بعد جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے نصرت و کامیابی آپ کا حصہ لکھی ہوئی ہے, آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اگر انشاءاللہ ان تین چیزوں سے آپ صحیح طرح استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ. درود پڑھنے محمد والے محمد پہ. خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما, ہمیں امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما, ہمیں امام کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما. جو کامیابی غزہ کے مسلمانوں کو ملی ہے خدایا, انہی استقامتوں کو, اسی طرح کے جو انشاءاللہ حوصلے اور جو ان کے پاس عزم و ارادہ اور انشاءاللہ جو ٹیکنیکس ان کے پاس ہیں, خدایا ہمیں بھی ان تمام موضوعات میں ان سے درس لینے کی توفیق عطا فرما. اور آخری بات یہ ہے کہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم بحیثیت قوم وحدت کی طرف جائیں نا, متحد ہونے کی طرف جائیں, تو پھر کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خدا ہمیں مشکلات آنے سے پہلے مشکلات کے حل کی توفیق عطا فرما, ہمیں اتحاد کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کے ایمان کو انشاءاللہ محفوظ فرما, اور ہماری عاقبت کو یعنی ہمارے اینڈ کو یا اللہ ہمارے اینڈ کو اپنی بارگاہ میں جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمارا نتیجہ قرار دے دے. سورہ فاتحہ پڑھ دیں. تمام شہدا اسلام, شہدا ملت جعفریہ, شہدا غزہ, پارا چنار اور لبنان کے ساتھ ساتھ وہ دو شہید جوان کے جو کراچی کے دھرنوں میں شہید ہوئے, ان کو بھی یاد رکھتے ہوئے, اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ.